تفسیر آیت نمبر 12 اور 13 سورۃ المجادلہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سرگوشیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بعض تدبیریں جو ہیں وہ پیش کی گئیں، بعض تجاویز دی گئیں، کیونکہ منافق کیا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سے تخلیے کی درخواست کرتے اور آپ کو الگ لے جا کر آپ سے بات کرنا چاہتے اور اس طرح آپ کو تنگ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، زید بن اسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے رد نہ کرتے، جس کا جی چاہتا آ کر کہتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں آپ اسے موقع دیتے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ زمانہ وہ تھا کہ جس میں سارا عرب مدینہ کے خلاف جنگ پر آمادہ تھا، اور بعض اوقات کسی شخص کی جو ہے وہ سرگوشیاں ایسی ہوتی، جیسے کوئی شخص آ کے کہتا فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اور کوئی جو ہے وہ پھر کہتا، جب منافق ایسی باتیں کرتے تو کچھ لوگ ایسے بھی کہتے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ کانوں کے کچے ہیں، بس ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں پر پابندی لگا دی کہ جو آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہے تو وہ پہلے صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا کہ لوگ جو ہیں وہ صدقہ کریں۔ اور یہ جو حکم تھا یہ اللہ تعالیٰ نے دیا بھی اور پھر اس کو فوراً منسوخ بھی کر دیا، اور مقصد کیا تھا اس کو دینے کا، تاکہ جو ہے وہ جو منافق ہیں ان کو روکا جائے اور لوگوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ادب سکھایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، فرمایا 1 دینار، میں نے کہا یہ لوگوں کی قدرت سے زیادہ ہے، آپ نے فرمایا 1/2 دینار، میں نے کہا کیا لوگ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے، فرمایا پھر کتنا، میں نے عرض کیا بس 1 جو برابر سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم نے بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت علی کہتے ہیں قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایمان لانے والوں کو ہی عمل کی بات کہی جاتی ہے نا، کیونکہ ایمان کہتے ہی عمل کو ہیں، ایمان کہتے ہی تبدیلی کو ہیں، ایمان کہتے ہی جو ہے وہ سمعنا و اطعنا کو ہیں۔ تو فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو، جب تم کان میں بات کرو الرسول رسول کے، فقط دمو تو آگے بھیجو، تو دے دیا کرو، بینا یدئی جو ہے وہ درمیان کے لیے بھی آتا ہے اور پہلے کے لیے بھی آتا ہے، سامنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یدئی اصل میں یدین تھا دونوں ہاتھوں کے، تو کیا کرو، تو پہلے ہی دے دیا کرو نجواکم اپنی سرگوشی سے، تو پیارے رسول سے تخلیے میں بات کرنے سے پہلے ہی دے دیا کرو صدقہ، ذالک خیر لکم و اطہر۔ تو صدقہ دینے کے 2 مقصد بتائے گئے، نمبر 1 یہ تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، و اطہر اور پاکیزہ تر ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تمہیں صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بس بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ جو منافق تھے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے بلا وجہ، اور اس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے گفتگو کرنے کا یہ حکم نازل کیا. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ذالک خیر لکم, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ مقصد کیا تھا کہ غریب مسلمان بھائیوں کی مدد بھی ہو سکے گی, دوسرا یہ کہ عمل صالح ہے, اللہ کی اطاعت ہے, تو اس سے نفس کی تطہیر ہوگی. اور جو نیک لوگ ہیں, جو سچے مسلمان ہیں, اگر ان کو پیسے دے کر بھی پیارے رسول سے تنہائی میں بات کرنی پڑے گی تو ان کے لیے یہ عمل مشکل نہیں ہوگا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا, ساتھ ہی رعایت بھی دے دی کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو, یعنی تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بس بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو منافق اپنی اہمیت جتانے کے لیے, اپنی بڑائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا. اشفقتم, اب سوال پوچھا ہے کہ کیا تم ڈر گئے, ان تقدموا, کہ تم جو ہے دے دو, بینا یدئی, پہلے سے, نجواکم, اپنی سرگوشی سے, صدقات, صدقات. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے پڑیں گے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, اچھا اگر تم ایسا نہ کرو, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پس تم نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیتے رہو, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے جو ہے باخبر ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت نمبر 13 ہے, یہ آیت نمبر 12 کے تھوڑی دیر بعد نازل ہوئی, اور صدقہ جو دینے کا پہلی آیت میں حکم دیا تھا پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. اب یہ صدقہ دینے کا حکم کتنی دیر رہا؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایک دن سے بھی کم مدت تک باقی رہا, پھر منسوخ کر دیا گیا. مقاتل کہتے ہیں 10 دن تک رہا. بہرحال اس کی جو مدت ہے کہ کتنے عرصے تک یہ حکم رہا, تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے یہ حکم رہا, کیونکہ عام مسلمانوں کے لیے یہ بہت مشکل تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جلد ہی جو ہے وہ منسوخ کر دیا. واللہ خبیر بما تعملون, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار سورۃ مجادلہ میں جو ہے وہ اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ لوگوں, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں سیکھنا چاہتے ہو, تم پیارے رسول کو تنگ کرنا چاہتے ہو, کون صدقہ خوشی سے کریں گے, کون نہیں کرنا چاہتے, اللہ تمہاری ساری باتوں کو جو ہے وہ جانتا ہے. تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی تعلیم اور ادب سکھایا گیا, اور دوسری طرف جو ہے جو منافق تھے ان کے رویے پر ان کو سرزنش کی گئی. آیت نمبر 14 سے لے کر 22 تک مسلم معاشرے میں, چونکہ مسلم اہل ایمان, منافقین, وہ سب ملے جلے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دین میں مخلص ہونے کا معیار کیا ہے, اور جو منافق ہیں ان کی روش کیا ہے. الم ترا الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا, کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف. الم ترا الذین, کیا تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا. الذین جو لوگ تولوا دوستی کرتے ہیں, جنہوں نے دوست بنایا ہے, قومن ایک ایسے گروہ کو, غدیب اللہ علیہ, غدیب اللہ علیہم, جو اللہ کا مغدوب ہے, غدیبہ ناراض ہوا, اللہ اللہ علیہم ان پر, یعنی جن سے اللہ جو ہے وہ ناراض ہے. یہاں پہ مدینہ کے یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. آپ نے سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا نا, مغدوبی علیہم سے مراد یہودی ہیں, اور ولدوالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں. تو مدینہ کے جو منافق تھے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ہم منکم, ولا منہم، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے۔ تو یہ جو منافق ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی، ما ہم منکم، کہ یہ منافق جو ہیں نہ تو تمہارے ہیں، یہ ایمان لا کر تمہارے ساتھ شامل تو ہوئے ہیں لیکن اصل میں تمہارے نہیں ہیں، ولا منہم، اور نہ ہی یہ یہودیوں کے ہیں، بلکہ یہ کون ہیں، یہ جو ہے وہ مفاد پرست لوگ ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وَيَحْلِفُونَ اور حلف اٹھاتے ہیں، عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور خوب جانتے ہیں، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بڑے ہی بڑے کرتوت ہے جو وہ کر رہے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو، یومن یمین دائیں ہاتھ کے لیے قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قسموں کو بنا لیا، جنتن، جیم نون نون چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ہوا سے پوشیدہ چیز، اور جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، کیونکہ ڈھال جو ہے وہ کب پہنتے تھے کافر یا مسلمان، یعنی جنگی لباس، یا ڈھال سے وہ دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روزے کی حالت میں انسان جو گناہ ہے اس سے بچتا ہے، تو یہاں پہ کہا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، کیوں، فصدوا عن سبیل اللہ، کہ اس کی قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، رکتے ہیں، خود دوسروں کو روکتے ہیں، فلاح عذاب مہین، پر ان کے لیے رسوا کرنے والا جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے منافق، اور آج بھی منافق کیا کرتا ہے، منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ قسمیں بہت کھاتا ہے، اور قسمیں کھلا اور قسمیں کھا کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی وفاداری اور ایمان کی یقین دہانی کرواتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل میں ان کے بارے میں جب شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ قسمیں کھاتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ نہیں نہیں بھی ہم تو آپ ہی میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہا کہ یہ خود دین سے رکتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو منافق جو ہے وہ مفاد پرستانہ رویہ کیوں اختیار کرتا ہے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز فائدہ نہیں دیں گی ان کو، ہرگز جو ہے کام نہیں آئیں گے ان کے، نہ ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ کے یار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو منافق جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو، اور اسے جو ہے وہ فائدے ہی فائدے جو ہیں وہ ملتے رہیں، تو اور مال اور اولاد جو ہے وہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے، مال اور بیوی بچوں کی محبت میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ منافق کسی چیز کے لیے قربانی کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جس مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں، جب ان کا منافقانہ رویہ ان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا، تو اس وقت یہ مال اور اولاد ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، کیوں، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ کے یار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، پھر جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے اٹھائے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے، فیحلفون لہ، تو وہ اللہ کے سامنے حلف اٹھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح وہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی دنیا میں رسول اللہ کے سامنے انسانوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے، تو اب اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھانے شروع کر دیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، جب قسمیں کھا رہے ہوں گے اور سمجھیں گے، اس وقت وہ یہ سمجھیں گے، أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہ اس طرح ان کا کچھ بن جائے گا یا وہ کسی حقیقت پر ہیں، أَلَا إِنَّهُمُ الْكَاذِبُونَ، خوب جان لو، خبردار، آگاہ رہو کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو دنیا میں رسول کو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے تو اب وہاں پر جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمجھ لو کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. استحوذ جو ہے یہ اہم لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں کہ غالب آ گیا, مسلط ہو گیا. اس کا روٹ ہے ہا و ذال. اس کے معنی ہیں کسی پہ مسلط ہو کر اسے سختی سے ہانکنا. استحوذ العیر علی آتان. اس کے معنی ہیں کہ اس نے جیسے گدھے نے گدھی کی پشت پر چڑھ کر دونوں جانب سے اس کو دبا لیا, یعنی اس کو اس پہ کنٹرول کر لیا. استحوذ العیر علی آتان. تو جیسے کسی کو گھیر لینا, احاطہ کر لینا, اس پر غلبہ حاصل کر لینا, مسلط ہو جانا, تو منافق کا یہ کردار کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے ان پر اپنا پورا تسلط جما لیا ہے, شیطان نے ان پر کنٹرول کر لیا, ان کو دبا لیا ہے, انہیں اللہ یاد ہی نہیں آتا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. اب یہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں, شیطان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے کاموں کے لیے اور نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں. فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ, اور شیطان نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی. اُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ, یہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خبردار, آگاہ رہو, شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین. بے شک وہ لوگ یحادون جو مقابلہ کرتے ہیں, ہا دال دال, اور یہ لفظ جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں؟ ہا دال دال کے اس کے معنی ہیں حد, دو چیزوں کے درمیان ایسی روک رکاوٹ جو ان کو باہم ملنے نہ دے. اسی طرح جو ہے حدید ان تیز نگاہ کے لیے بھی آتا ہے, لوہے کے لیے بھی آتا ہے, اور مخالفت جھگڑنے کے لیے بھی آتا ہے, جنگ کے لیے بھی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے پیچھے جو ہے یحادونا جو ہے اس کے معنی پڑھے ہیں, اور آپ نے کیا معنی اس کے پڑھے تھے؟ یہ آیت نمبر 5 میں آپ نے پڑھے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. وہاں پہ بھی پڑھا تھا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, یہاں پہ بھی یہی بات ہے. اور مفسرین نے معنی کیا بتائے تھے؟ کہ اللہ کی حدود اور فرائض کے معاملے میں جو ہے مخالفت کرنا اور اپنی مقرر کی ہوئی حدیں جو ہیں وہ قائم کرنا, اللہ کی حدوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا. تو یہ منافق جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں. اولئک فی الاضلین. الاضلین جو ہے یہ بھی جو ہے وہ اسم تفصیل ہے کہ یہ یقیناً ذلیل ترین لوگ ہیں, ذلیل ترین لوگ ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے لاغلبن, کہ میں ضرور با ضرور غالب آؤں گا, انا میں, ورسلی اور میرے رسول. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں یہ غالب آئیں گے. تو یہ ہے اللہ کی سنت جو اللہ نے ازل سے لکھ دی ہے کہ جو کوئی بھی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے تو غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہوتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ قوی, زبردست, عزیز اور زوراور ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کو غلبہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کوئی کمزور ہستی تھوڑی ہے، وہ تو قوی اور عزیز ہے، اور جب وہ اپنے بندوں کے پاس اپنا رسول بھیجتا ہے تو وہ رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے رسول کو فتح دیتا ہے، اور جو اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ باغی اور مجرم بنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجرموں سے اور باغیوں سے اپنی زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ لا تجدو قومن، تم نہیں پاؤ گے لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخری، وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ لا تجدو قومن، تم نہیں پاؤ گے لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخری، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادونا کہ وہ محبت کریں، وو دال دال ود محبت کے لیے ہے، ودود اللہ کا نام ہے محبت کرنے والا، کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے جو ہیں وہ کبھی محبت نہیں کریں گے۔ من حاد اللہ و رسولہ، ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یوادونا لفظ جو ہے یہ حادہ اس کا اپوزٹ ہے، حادہ مخالفت کرنا ہے، اور ود جو ہے یوادونا محبت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ان لوگوں سے محبت کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا ہے، اصولی معیار، کہ دین حق پر ایمان اور دین کے دشمنوں کی محبت، یہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے محبت اگر ایک دل میں جمع ہو جائے تو اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دو کشتیوں کے مسافر ہیں، اور جو دو کشتیوں کے مسافر ہیں وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اصولی بات تھی یہ صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتی ہے، غزوہ بدر، احد، پھر ہجرت کا سفر، اور آپ دیکھیں کہ صحابہ جو تھے ایمان لائے تو اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، خواہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان ہو۔ عشیرتہم، آپ سورت توبہ میں بھی ایسی آیات پڑھ چکی ہیں نا، اور عین شین را عشیرتہم کا مادہ ہے، اور العشیر جو ہے یہ کنبے قبیلے کے جو عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں، اشارہ 10 کے لیے بھی آتا ہے نا، تو اس طرح جو ہے باپ کی طرف سے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کا خاندان، ان کا کنبہ، ان کی برادری اس کو کہتے ہیں، تو اس طرح اہل خاندان۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان جو ہے وہ لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کی مدد کی ہے، ان کو قوت بخشی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچا ایمان، جو اللہ ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر سچا ایمان لائے ہیں اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے محبت نہیں کرتے، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا ملنے والا ہے۔ نمبر ایک، یہ وہ لوگ ہیں ایمان لانے والے کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان لکھ دیا ان کے دلوں میں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ہے ایک روح عطا کر کے ان کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو روح عطا کی ہے اور مدد کی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد نور ایمان ہے، خاص فتح ہے جو انہیں ایمان کی خوبی کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اب ان کے درجات ہیں کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خَالِدِينَ فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت ہے جنت کی یہ خوشخبری کہ جو دنیا میں ایمان لائے، عمل صالح کیے، منافقانہ روش سے بچتے رہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. دنیا میں اللہ نے کیا ان کو دیا؟ ایمان سے ان کے دلوں کو بھرا. نمبر دو، نور ایمان سے ان کی مدد کی. آخرت میں اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. نمبر دو، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بڑی خوبصورت منظر کشی ہے. نمبر تین، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور پھر اس سے بڑی خوشخبری لوگوں کیا ہو سکتی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ایمان تھا اور وہ کس طرح اللہ کے دشمنوں سے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے اور کس طرح ایمان لانے والوں سے وہ محبت کرتے تھے، اس کی میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھتی ہوں. مثلاً حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا، یعنی جب جنگیں ہوئیں تو اس وقت جو ہے ایک طرف باپ تھا تو دوسری طرف بیٹا تھا. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جو ہے وہ قتل کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں آس بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے اور حضرت عبیدہ بن حارث نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ سے کہا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کریں. غزوہ بدر میں مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیر بن عمیر کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رہا تھا. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پکار کر کہا، ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سا فدیہ دے گی. ابو عزیر نے کہا، تم بھائی ہو کر یہ بات کہتے ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے. غزوہ بدر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو العاص گرفتار ہو کر آئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کی بنا پر قطن کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا جو دوسرے جنگی قیدیوں سے مختلف ہوتا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مخلص مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور ان کا اللہ اور اللہ کے دین سے کیسا تعلق ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بڑی خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا، کسی فاجر فاسق کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دینا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو، کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے ہوئے نہ پاؤ گے. تو سورۃ المجادلہ، اس کی یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک، اس میں ہمارے لیے عمل کے کیا اصول سامنے آتے ہیں؟ اس میں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن جو ہے مسلمانوں کی مجالس میں جو میر محفل ہو یا صدر مجلس ہو، تو ہمیں جو ہے وہ اپنے رویے سے جو ہے وہ ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو. پھر دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ سرگوشی نیکی کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن برائی کے لیے سرگوشی نہیں کرنی چاہیے. اور ایسے کاموں کی بجائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. تو نیکیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جو ہے وہ متوجہ ہوا جائے. پھر آپ دیکھیں نمبر تین، منافقانہ رویہ، کہ جھوٹی قسمیں کھانا اور جو ہے وہ اپنی قسموں کو اپنا سچ ثابت کرنے کے لیے ڈھال بنانا، یہ منافقانہ روش ہے. اور وہ خود نیکی کے کاموں سے اللہ کے راستے سے رکتے تھے اور دوسروں کو روکتے تھے. تو اللہ کو یہ منافقانہ رویہ پسند نہیں ہے. آپ اپنا محاسبہ کریں, کہیں آپ کو قسمیں کھانے کی عادت تو نہیں ہے کہ بات بات پر قسم کھائیں. جو سچے ہوتے ہیں ان کو قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں. جو جھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ قسم کا سہارا لیتے ہیں. پھر ایک منافقانہ روش کیا ہے کہ کبھی وہ قربانی نہیں دینا چاہتا, نہ مال کی, نہ اولاد کی, نہ اپنے اوقات کی, نہ اپنی قوتیں اور صلاحیتیں. فائدہ چاہتا ہے, مفاد پرست ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ ہر چیز کو بچا کر رکھتا ہے. تو آیت نمبر 17 سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. تو آئیے اپنی جان, اپنا مال, اپنی قوتیں, صلاحیتیں اور اپنے اوقات جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور دین اسلام کے لیے وقف کر دیں. یہ جوانی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فنا کر دیں, اس کو اللہ کے راستے میں پرانا کر دیں. تو اس کا بہترین مصرف یہی ہے, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اور آخری بات جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ جو ہیں کس گروہ میں شامل ہوتی ہیں, حزب الشیطان میں یا پھر حزب اللہ میں. اور سورۃ المجادلہ میں حزب اللہ کی صفات بھی بتائی گئی ہیں اور حزب الشیطان کی صفات بھی بتائی گئی ہیں. اور آپ حزب اللہ کی صفات کو الگ کر لیں جو کہ مومنانہ کردار ہے, اور جو حزب الشیطان ہے اس کی صفات کو بھی آپ الگ کر لیں جو کہ کافروں کا, منافقوں کا جو ہے وہ کردار ہے. اور منافقوں کا ایک کردار یہ ہے کہ وہ شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور شیطان ان کو جو ہے وہ اپنے قابو میں لے لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ازلی اور ابدی دشمن شیطان سے بچائے اور ہمیں حزب اللہ میں شامل کر دے, اور ہمیں ہم المفلحون جو ہے وہ اس میں شامل کرے. کیونکہ آیت نمبر 19 میں کہا الا ان حزب الشیطانی ہم الخاسرون, اور آیت نمبر 22 میں کہا الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. اور یہی سبق آپ نے سورۃ البقرہ کے ابتدا میں بھی پڑھا تھا کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی کامیابی عطا کرے. رضی اللہ عنہم و ردو عن, سبحان اللہ. یا اللہ آپ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیجئے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی کو مل جائے, اور یہ ان کو ملے گا جن سے اللہ راضی ہو جائے گا, اور اللہ ان سے راضی ہوگا جو ایمان لائیں گے اور ایمان کا حق ادا کر دیں گے, حقوق العباد بھی ادا کریں گے اور حقوق اللہ بھی. اور پھر رب کریم ان کو شاباش دے گا کہ ہم تم سے راضی ہو گئے, ہم نے تم سے جو چاہا تھا تم نے اس کا حق ادا کر دیا, اب تم بتاؤ کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو, اور جو تم چاہو گے وہ تمہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. یا اللہ آپ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر دیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.